الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فعن أبي عتبة كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلمي. قلت: سألت مرافقتك في الجنة. قال: على غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر جو فرائض مقرر فرمائے ہیں، ان فرائضوں میں سے ایک بہترین اور ہر مسلمان کے لیے ذریعہ نجات کا ذریعہ وہ نماز ہے، اور نماز کے اندر جو ایک انسان اپنے رب کے سامنے اپنا ماتھا زمین پر ٹیکتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، یہ سجدہ مومن کی معراج ہے، یہ مسلمان کو زمین سے لے کر آسمان تک تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے، اور بظاہر یہ سجدہ جس میں انسان زمین کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور زمین کے ساتھ مل جاتا ہے، حقیقت میں یہ سجدہ اس کو ہزاروں جگہوں میں سجدہ کرنے سے، ہزاروں ناحق اور معبودان باطلا کے سامنے جھکنے سے نجات عطا کرتا ہے. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین صحابہ میں سے تھے، اسی طرح اصحاب صفہ میں سے بھی تھے. مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے ساتھ ایک چبوترا بنایا گیا تھا، اور اس چبوترے پر، اس اونچی جگہ پر ہم وقت مسلمانوں کی، صحابہ کی ایک جماعت موجود رہتی تھی، اور جو افراد وہاں موجود ہوتے تھے ان کی موجودگی کا سبب وہ صرف اور صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ دین اسلام کو سیکھ لیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی سیرت طیبہ، اس کو قریب سے دیکھ لیں. وہاں جو صحابہ کرام موجود ہوتے تھے وہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے، وہ دنیا کے کاروبار اور اپنے گھر بار، اپنے سلسلے، اپنے خاندان، یہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہا کرتے تھے، اور اس موجودگی کا سبب اور مقصود وہ صرف اور صرف دین اسلام کی تعلیم ہوا کرتی تھی. اس لحاظ سے اگر کہا جائے کہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا تو یہ غلط نہ ہوگا. لیکن آج کل جو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے اس میں باقاعدہ داخلہ کیا جاتا ہے, اس کے بعد حاضری کو یقینی بنایا جاتا ہے اور ایک مقرر نصاب ہوتا ہے جو پڑھایا جاتا ہے, لیکن ہر چیز کی جو ابتدائی شکل ہوتی ہے وہ صرف اور صرف بنیادی قسم کی ہوتی ہے, پھر بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں. تو کچھ صحابہ کرام انہوں نے اپنی زندگی وہ صرف اور صرف اسلام سیکھنے کے لیے وقف کر لی تھی جو اصحاب صفہ کہلاتے تھے. مشہور اور معروف راوی اسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی اصحاب صفہ کے صحابہ میں سے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر مسجد نبوی کے دروازے میں گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا, اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس شخص کو مرگی کی بیماری ہے, اور عرب کے یہاں مرگی کی جو بیماری اور دورہ پڑتا ہے اس کا علاج یہ سمجھا جاتا ہے کہ گزرنے والے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے گزریں, تو ان کا یہ تجربہ ہے کہ اس سے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر بھی لوگ گردن پہ پاؤں رکھ کے گزرا کرتے تھے اس امید سے کہ یہ مرگی کا دورہ ختم ہو جائے اور میں ٹھیک ہو جاؤں, لیکن فرماتے تھے اللہ کی قسم مجھے کوئی مرگی کی بیماری اور دورہ نہیں ہے, میں جب بھی بے ہوش ہوا وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا. تو آپ حضرات اس قربانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ کوئی کھانے کا انتظام باقاعدگی سے, نہ کوئی پینے کا انتظام باقاعدگی سے, نہ ہی ادارے کی طرف سے کوئی انتظامات کیے جاتے, نہ وہاں پہ مطبخ ہوتا تھا, نہ وہاں پہ کچن اور کینٹین ہوتی تھی, لیکن صرف اور صرف کیونکہ اصل مقصد وہ دین اسلام کو سیکھنا اور اس کو آگے بڑھانا تھا, تو محدثین فرماتے ہیں 300 سے 350 کے قریب صحابہ کرام وہ ہمہ وقت اس صفے پر موجود رہتے تھے اور اس انتظار میں ہوتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک ہم دیکھ لیں, یا آپ کا ایک عمل ہم سیکھ لیں, آپ کی سنت کو اپنا لیں. تو ان صحابہ کرام میں سے حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بھی ہیں. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام خدمات وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں یہاں پہ آپ کے ایک خادم کی حیثیت سے وقت گزارنا چاہتا ہوں, لہذا آپ کو جب بھی کوئی ضرورت ہو, کوئی کام پیش ہو تو آپ مجھے یاد فرما لیا کریں اور میں آپ کا کام خدمت خوشی سے کروں گا. پھر بعض اوقات حضرت ربیعہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو رات میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام کا شوق اور تشنگی وہ نہ ختم ہونے والا تھا, پورا دن شیخ کی خدمت کر کے اس کے بعد رات کے وقت خادم سمجھتا ہے کہ اب آرام کا موقع ہے, لیکن صحابی نے فرمایا کہ میں راتوں کو بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اجازت فرما لیتے تھے تو یہ صحابی رات کو آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال اور معمولات تھے یہ اس کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ رات میں آپ نے کتنی دیر نوافل پڑھی, قیام اللیل کیسے پڑھی، تہجد کیسے پڑھی، فجر سے پہلے کیا تیاری فرمائی، یہ تمام کے تمام مقاصد حاصل کرنے کے لیے راتوں کو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں رہنا پسند کرتے تھے. اسی طرح ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب حضرت ربیعہ تہجد کے لیے پانی لے کے آئے اور آپ نے وضو فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمی، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو تاکہ میں اللہ سے دعا کروں اور وہ تم کو نصیب ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے خادم کی خدمت کے طور پہ، اپنے خادم کے تعریف کے طور پہ اور اس کی حوصلہ مندی کے طور پہ آپ نے اس سے سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں وہ مانگیے. اور پوچھنے والا بھی پیغمبر، اور وقت بھی تہجد کا ہے، وقت بھی دعاؤں کا ہے. اور سامنے موجود ایک صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں. اب غور کیجئے، جیسے مربی ہوتے ہیں اسی طرح شاگرد ہوتے ہیں، جیسے تربیت کی جاتی ہے تو وہ تربیت کے آثار پھر نظر بھی آیا کرتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے، عظیم موقع ہے، زندگی میں ایسا سنہری موقع شاید کسی اور کا نصیب نہ ہوا ہو. لیکن صحابی جو سامنے موجود ہیں ان کا معیار بھی اتنا ہی اعلیٰ اور بلند ہے، اور کیوں نہ ہو جس کے استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو. تو صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت آپ کا ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا غیر ذاکا، اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو وہ بھی مانگو. علماء کرام فرماتے ہیں یہ بھی ایک امتحان ہے کہ جب ایک مومن کو یہ طلب ہو کہ میں جنت پہنچ جاؤں اور جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ میرا پڑوس ہو، میں وہاں موجود ہوں، تو اس کے بعد پھر کوئی اور چیز اس مومن کے لیے حیثیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یہ بھی دیکھا جائے گا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی سے دوبارہ سوال کیا ہے، اس کی حقیقت اور اس کا اصل مقصود وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابی کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یقین کرنے کے لیے اور اس پر مزید اعتقاد پکا کرنے کے لیے سوال کیا کہ کچھ اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو تو وہ بھی بتاؤ. صحابی نے فرمایا ہوا ذاکا، یہ میری خواہش ہے، وہ یہی ہے، اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر ایسا ہے تو پھر تم اپنے معاملے میں میری مدد کرو زیادہ سجدوں کے ساتھ. میں نے آپ کے سامنے لفظی ترجمہ کیا ہے، اور یہ جملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ پیغمبر ایک صحابی سے فرما رہے ہیں کہ تم میری مدد کرو تمہاری مغفرت کروانے میں زیادہ سجدے کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی کے سامنے جملہ فرمایا ہے، یہ جملہ اس حدیث کے اندر جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اندر کامیابیوں کی کنجیاں اور چابیاں موجود ہیں. دیکھیے، ایک طرف پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان سے بڑھ کر مقام کسی بندے کا نہیں ہے، اور وہ صحابی سے خود اپنی خواہش کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ سلمی، تمہیں جو چاہیے وہ مانگو تاکہ میں اللہ سے سفارش کر کے وہ تمہیں دلا سکوں. لیکن جہاں مغفرت کی بات آ گئی، جنت کے حصول کی بات آ گئی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرما دیا فَأَعِنِّي، اس سلسلے میں تم کو میری مدد کرنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اے پیغمبر، آپ جس کو چاہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے تو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، بلکہ اسلام اور ایمان کی نعمت ہی اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں. آپ نے بارہا سنا ہوگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس تشریف لے جاتے تھے، حضرت ابو طالب کے پاس، اور فرماتے تھے یا عمی قل کلمۃ احاج لک بها عند اللہ یوم القیامہ، اے چچا آپ کلمہ کہہ دیجئے، آپ شہادت کہہ دیجئے، اللہ کو ایک مان کے وحدانیت پر آ جائیں اور مجھے اللہ کا رسول مان لیں تاکہ میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آپ کی طرف سے وکالت کر سکوں، آپ کی سفارش کر سکوں. لیکن کیونکہ نصیب میں اسلام اور ایمان نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے اس مطالبے کو نہیں مانا، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو پھر مکہ کی بچیاں یہ تانا دیا کریں گی کہ ابو طالب جہنم کی آگ سے ڈر کر مذہب بدل لیا اس نے. اتنی چھوٹی سی بات، اور ایک طرف انسان کی کامیابی، انسان کے لیے جنت کا حصول، لیکن جب دل میں چاہت نہ ہو، جب انسان اس کو اپنے حقیقی معنوں میں اس کی طرف طلب نہ کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کو کوئی شوق نہیں، اس پر کوئی لازم نہیں کہ وہ اس کو ایمان نصیب فرمائیں. ابو جہل مکہ میں رہتا تھا، دن رات پیغمبر کے ساتھ جنگ و جدال میں مصروف رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اس کو اچھی طرح علم تھا، لیکن دل میں ایمان کی چاہت موجود نہیں تھی، دل میں اللہ کے سامنے مغفرت کا مطالبہ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایمان کی دولت عطا نہیں فرمائی. ابو لہب، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، تاریخ کے واقعات موجود ہیں، لیکن جب ایمان کی طلب نہ ہو اور ایک مسلمان اپنی مغفرت کی فکر نہ کرتا ہو تو پھر اس کے لیے ہدایت کے راستوں کی ضمانت یہ بھی لازم نہیں ہے. تو میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے یہ دین اسلام کو منتخب فرما لیا ہے، اور اللہ اسی وقت ہم سے راضی ہوگا جب ہم اس دین پر عمل پیرا ہوں گے، تو پھر ہمیں جو دین اسلام پر نہیں ہے تو ان کو لانے کے لیے پیغمبرانہ طریقے سے، سنت طریقوں سے، اسلام کے بتائے ہوئے راستوں سے کوشش کرنی ہوگی. اور جو دین اسلام پر کھڑے ہیں، موجود ہیں، ان کو بھی مدد کرنی ہوگی اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش تو کر سکے، اللہ کے سامنے یہ تو کہہ سکے کہ یہ میرا امتی ہے، اللہ کے سامنے ہم اپنی آنکھیں اٹھا کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دعوے میں سچے تو ہوں کہ ہم بھی آپ کے امتی ہیں. العیاذ باللہ، اگر ایک بندہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اور وہ سجدہ اللہ کے سامنے جھکنے کی نیت سے نہیں کرتا، یا اس کے دل میں یہ شوق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہوگا تو وہاں اس کو کامیابی ملے، اس کے دل میں یہ ایمان کی نور کی چنگاری ہی موجود نہیں ہے کہ جو اس کو جنت تک پہنچا سکے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی شفاعت سے اور آپ کی سفارش سے اس کو محرومی ہوگی. اس لیے ہم مسلمانوں کو یہ لازم ہے کہ حالانکہ ایک صحابی ہیں اور اصحاب صفہ میں سے ہیں جو اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر چکے ہیں، ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات خدمت میں مشغول رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے آقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہو سکے تو میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے اور میرے لیے یہ سفارش فرما دیجئے کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں تم کو میری مدد کرنی ہوگی. علماء کرام نے اس حدیث کے ذیل میں دو باتیں بیان فرمائی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑوں کو، اولیاء اللہ کو، علماء کو دعاؤں کا کہنا وہ ثابت ہے اور بہت اچھا عمل ہے. ہمارے ہاں ایک رسم بن گئی ہے کہ جب کوئی بزرگ ملتا ہے، کوئی عالم ملتا ہے، خاندان کا بڑا موجود ہو، تو ان سے کہا جاتا ہے آپ میرے لیے دعا کیجئے. اب سوال یہ ہے کہ جس سلسلے میں آپ دعا کروا رہے ہیں یا میں دعا کروا رہا ہوں، اس مقصود تک پہنچنے کے لیے، اس گول تک پہنچنے کے لیے میں کیا عمل کر رہا ہوں؟ اگر کوئی شخص یہ کہے بزرگ سے کہ میرے لیے جنت کی دعا فرما دیجئے اور میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں، اور حالانکہ وہ کلمہ طیبہ تک نہیں پڑھتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر اس بزرگ کی دعا کیا فائدہ دے گی اس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آزر کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ریجیکٹ فرما دی، واپس فرما دی، رد فرما دی، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں. تو ہم اپنے اعمال کو اس لیول پہ لائیں، اپنے کردار کو اس راستے پہ لائیں کہ جب ہم کسی بزرگ سے، ولی اللہ سے، عالم سے جب ہم دعا کا کہیں تو ہمارا ضمیر بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہو، ہمارا ایمان بھی اس بات کا تقاضا کر رہا ہو کہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر لیا ہے، اب نتیجہ اور اب انجام وہ اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت میں ہے. علماء فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جب ان کو آزمائش پیدا ہوئی اور عزیز مصر کی بیوی نے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، دروازے بند کر دیے اور وقالت ہی تلک، کہنے لگی آؤ، قرآن میں آتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن بندے ہیں، اور انبیاء کرام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے قوت عطا فرمائی ہے، وہ روایات میں آتا ہے ایک عام آدمی کے جیسے 100 کے برابر ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ معاملے کے اندر، آزمائش کے اندر آ جانے میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ اگر آپ نے یہ آزمائش اور یہ سازش مجھ سے دور نہ کی تو میں پھسل جاؤں گا، مجھ سے خطا ہو جائے گی، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا. تو میرے دوستوں، یہ پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ گناہ کا ماحول ہے، اور عزیز مصر جو اپنے علاقے کا امیر تھا، گورنر تھا یا بادشاہ تھا، اس کی بیوی ہے، اس کے آرڈر کے تحت ہزاروں لوگ چلتے ہیں، کوئی نظر اٹھانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، صاحب اختیار ہے اور موقع بھی تنہائی کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا خوف، اللہ کے احکام کی پابندی، وہ انبیاء کرام کے اندر رچ بس گئی ہوتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندگی بھی موجود ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس صورتحال میں کیا راستہ اپنایا، یہ ذرا غور کیجئے گا. دروازے بند ہیں، اور جس خاتون نے اپنی طرف بلایا ہے اس نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ کوئی اور یہاں موجود نہ ہو، اور دروازوں پہ تالے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام وہ دروازوں کی طرف چلے گئے، وہاں سے انہوں نے فرار اختیار کیا، بھاگ گئے وہاں سے، اس لیے کہ وہ گناہ کی جگہ تھی، وہ غلط کام کی طرف دعوت دینے والی جگہ تھی. اور جب راستے دروازے بند تھے تو جہاں تک حضرت یوسف کا جانا ممکن ہوا وہاں تک چلے، آگے انہوں نے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا. تو ہم اس زمانے میں جب سر سے پاؤں تک فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، جس طرف نظر ڈالیں گناہ ہے، جس طرف دیکھیں ادھر آزمائش نظر آتی ہے، جہاں ہمیں بلایا جائے وہاں کوئی گناہ کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے، اور عام زمانے کے اندر بھی اگر آپ چلتے پھرتے ہوں تو اس زمانے کے اندر اپنی نظر کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اخلاق کی حفاظت یہ کیسے کی جائے؟ اس سلسلے میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو رویہ ہے اور آپ نے جو تدبیر اپنائی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ دیکھیے، ہم اپنا ملک تو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا محلہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا گھر بار نہیں چھوڑ سکتے، لیکن جہاں تک ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے گناہ سے دور ہونے کا، وہاں تک تو ہم چلے جائیں۔ جہاں تک اللہ نے ہمیں اتھارٹی دی ہے، چاہے وہ ہمارا اپنا کمرہ کیوں نہ ہو یا وہ ہمارا اپنا گھر ہی کیوں نہ ہو، وہاں تک تو ہم اپنے عمل کو درست کر سکتے ہیں۔ پھر آگے نتیجہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما دیا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں جان بچا کے اپنی عزت اور آبرو اور نبوت کو خاطر میں رکھ کر میں دور آ گیا ہوں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اب آگے نتیجہ اور انجام وہ اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت میں ہے، وہ چاہے تو وہ آپ کی رہنمائی فرما دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ضمانت عطا فرمائی ہے کہ جو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، کہ جو ایمان لے آیا اور ایمان پہ جیسے اس کا حق ہے اس طریقے سے قائم رہا تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری موجود ہے قرآن کریم میں۔ تو ہمیں نہ مایوس ہونا ہے اور نہ ہی بیزار ہونا ہے، یہ جو گناہ میں مبتلا ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کی ذات سے نفرت نہیں، ہمیں ان سے کوئی قلبی یا پرسنل قسم کی کوئی رنجش نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں، آپ اللہ کے راستے پہ آ جائیں، اور اللہ نے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اتنا خوبصورت انسان بنایا اس کی نافرمانی چھوڑ دو، تو ہمارے اور تمہارے درمیان اور کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو ہمارے درمیان اختلافات کو ڈالے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث میں صحابی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، اور دعا کی درخواست یہ فرمائی کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں ساتھ چاہتا ہوں۔ یہ جنت کا ساتھ اگر نصیب ہونا ہے اور مسلمان اگر جنت کا ساتھ چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر تم میری مدد کرو اپنی مغفرت کرانے میں زیادہ سجدوں کے ساتھ۔ سجدہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور جو مسلمان نماز میں جھکتا ہے اس کا نام ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے زیر میں فرمایا ہے کہ اس سجود سے مراد نماز کے اندر سجدہ مراد ہے، اور اگر اس سے نماز سے باہر بھی سجدہ مراد لے لیا جائے تو بات یہ ہے کہ جب مومن عبادت کرتا ہے تو ہر وہ عبادت جو اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہوتی ہے اس سے مومن اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت پہنچ جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرت السجود للہ، تم پر ضروری ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے سجدے کرو۔ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجًا، تم کبھی بھی کوئی سجدہ نہیں کرو گے سچے دل سے اور ایمان سے مگر اللہ تبارک و تعالی اس سجدے کے بدلے میں تمہیں ایک بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً، اور اس سجدے کی وجہ سے ایک خطا وہ معاف ہو جایا کرے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ اس میں ثواب بھی ہے، اس میں اطمینان بھی ہے، اس میں ہمیں سکون بھی ملتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اعلیٰ درجات پا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہ بھی معاف کر سکتے ہیں. اور دعا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، علماء کرام نے فرمایا فرائض کی سجود میں وہ تو سبحان ربی الاعلی یہی تین دفعہ کہہ دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر مداومت فرمائی ہے. اس کے علاوہ اگر نفل نماز ہے اور نفل نمازوں کے سجدے کیے جا رہے ہوں تو اس کے اندر اس پر اضافہ کرنا جائز ہے. قرآن کریم کی دعائیں ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، احادیث کی دعائیں ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرمایا کرتے تھے اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت پر قائم رکھنا اور میرے راستے کو سیدھا رکھیے گا. تو سجدہ کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، کاش کہ مسلمانوں کو اس عمل کی حیثیت اور تعظیم پتہ چل جائے. اور پھر یہ کہ صرف فرائض پر اکتفا کر لینا یہ بھی ناکافی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو فریضے ہیں یہ اللہ کی تعظیم کا حق ہے. ایک مسلمان پر جب اللہ تبارک و تعالی نے نمازیں پانچ فرض فرمائی ہیں تو اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ وہ نمازیں پڑھے، اور یہ نمازیں جب وہ پڑھتا ہے تو اللہ کی عظمت کو یہ قبول کرتا ہے اور اللہ کی تعظیم کا اعتراف کرتا ہے. اس کے ساتھ جب نوافل اور سنتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ محبت کا حق ہے. صرف تعظیم ادا کر لینا یہ ایک مسلمان کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تعظیم کے ساتھ ساتھ محبت کا اظہار یہ بھی ضروری ہے. دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور اسلام کی طرف سے جو فرائض میاں پر لگائے گئے ہیں، شوہر پر لگائے گئے ہیں، اس میں روٹی ہے، اس میں لباس ہے، اس میں مکان ہے، اس میں ضروری خرچے ہیں. اگر کوئی یہ سارے پابندی سے ادا کرتا ہے لیکن وہ اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، مسکرا کر بات بھی نہیں کرتا، تو یہ رشتہ کتنی دیر قائم رہے گا؟ اور کیا یہ رشتے کا حق ادا کیا جا رہا ہے؟ معاشرے کے اندر اس کو حق ادا کرنا نہیں کہا جاتا. والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، والدین پہ یہ ذمہ داریاں ہیں، اس میں اولاد کی پرورش ہے، تعلیم ہے، ان کی خوراک کا انتظام ہے، ان کے رہن سہن کا انتظام ہے. اگر کوئی شخص، کوئی والد یہ تمام ذمہ داریاں نبھاتا ہو لیکن والد سے بچوں سے محبت نہیں کرتا، اپنی اولاد کو قریب نہیں رکھتا، ان سے خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتا، تو کیا یہ میاں اور یہ والد اور اولاد کا رشتہ معاشرے کے اندر ایک اچھا اور قابل رشک رشتہ نہیں سمجھا جاتا؟ تو دنیا کے اندر جب اتنے چھوٹے چھوٹے دو بندے اور دو رشتوں کے درمیان محبت کے بغیر مزہ اور محبت کے بغیر چاشنی اور اس میں خوبصورتی نہیں آتی، تو ایک بندہ اور اس کے خالق کے رشتے کے درمیان محبت کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ اس لیے ہمیں اپنے اللہ سے بھی محبت قائم کرنی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا اظہار اللہ کے احکام کی پابندی اور اللہ کے حضور جھکنے اور عبادت سے ہوگی. اور یہ سجدہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ذریعہ کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ اپنے رب سے جو سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں بھی سورہ علق کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے اپنے بندے سے کہ تم جب سجدہ کرتے ہو تو تم ہمارے قریب چلے آتے ہو. ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں سجدے اپنانے ہوں گے، خواہ وہ نوافل کی نمازیں ہوں، خواہ وہ سنتوں کی نمازیں ہوں، یا وہ فرائض کی نماز ہو، یا اس کے علاوہ اللہ کے حضور سجدے کی حالت ہو. ایک ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے. کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت میں آیت سجدہ آ گئی. جب آیت سجدہ آ گئی تو میں سجدے میں چلا گیا اور میرے سامنے ایک درخت ہے. جس لمحے میں سجدے میں جانے لگا تو اسی لمحے میں وہ درخت بھی اپنی جگہ چھوڑ کے میرے قریب آیا اور وہ بھی سجدے میں چلا گیا. اور اس درخت نے سجدے میں جا کے جو الفاظ کہے خواب میں وہ صحابی کو یاد ہو گئے. وہ کیا الفاظ تھے؟ فرمایا اللہم اغفر لی عندک بہا اجرا. اے اللہ اس سجدے کو میرے لیے آپ کے نزدیک اجر کا سبب بنائیں. وحتت عنی بہا وزرا. اور اس سجدے کی وجہ سے جو میرے گناہ ہیں وہ کم کر دیجئے, اس کا بوجھ کم کر دیجئے. وجعلها لی عندک زخرا. اور اس سجدے کو اے اللہ اپنے آپ اپنے خزانے میں میری طرف سے ایک مزید کامیابی کا خزانہ بنا دیجئے, یعنی کہ انویسٹمنٹ بنا دیجئے, ایک کام کی چیز بنا دیجئے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کا یہ خواب سنا آپ نے اس کو مبارکباد دی اور آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا دیکھا ہے. لیکن ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدہ ریز ہیں اور سجدے میں یہی دعا فرما رہے ہیں. تو دیکھیے حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کائنات کے تمام علوم ختم ہیں, آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو دعائیں عطا فرمائی ہیں, جو کلمات عطا فرمائی ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہیں, وہ سب سے بلند ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ایک صحابی سے آپ نے الفاظ سنے وہ آپ کو اچھے لگ گئے. وہ بہترین الفاظ تھے, وہ معنی اور الفاظ کے اعتبار سے بہت اچھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیا. لہذا ہمیں بھی اپنے بزرگوں سے جو دعائیں سننے کو ملتی ہیں, جو دعائیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں, جو دعائیں ہم قرآن کریم میں تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان دعاؤں کو ہمیں اپنانا چاہیے. اور سجدوں کے اندر, نوافل کے سجدوں میں, سنن کے سجدوں میں اگر اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرما دے تو ان دعاؤں کو پڑھ لیا چاہیے. لیکن اس سلسلے میں ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ بغیر نماز کے اکثر اوقات میں سجدہ کرنا اور اس میں پھر دعائیں مانگنا, اس سے علماء کرام نے منع کیا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مقامات کے اوپر حالت سجدہ میں دعا حدیث میں آئی ہے, لیکن باقاعدہ آپ نے ایسے اعمال پر دوام نہیں کیا, ہما وقت نہیں کیا. جیسے فجر سے پہلے آپ دو سنتیں پڑھا کرتے تھے, ظہر سے پہلے آپ چار سنتیں پڑھا کرتے تھے, یہ سنن مؤکدہ کہلاتی ہیں. لیکن اس طرح اگر کوئی سجدے کو اپنا معمول بنا لے اور اس سجدے میں پھر وہ دعائیں مانگتا رہے تو علماء کرام نے منع فرمایا ہے, اس لیے کہ یہ باقاعدہ پھر ایک سنت کے خلاف بدعت کی شکل ہو جائے گی اس کی. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے, یہ ایک عظیم دولت ہے. ہمیں اس کے ہم جہت سلسلوں میں کوشش کرنی ہوگی. کبھی ہم معاشرت پر بات کرتے ہیں, کبھی اخلاقیات پر بات کرتے ہیں, کبھی عبادات پر بات کرتے ہیں, تو اسی طرح ہمیں اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ, اگرچہ تمام کاموں کا مقصد وہ اللہ کی رضا اور مغفرت ہونی چاہیے, لیکن کچھ طریقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ طور پہ سکھائے ہیں. ان میں سے ایک اعلیٰ ترین طریقہ جو باقاعدہ آپ نے اپنے خادم کو فرمایا کہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو وہ کثرت سجود ہے, سجدے زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے لیے جنت کا حصول آسان فرما دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم حل مشكلاتنا، واقض حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیاں دور کر دیں، جو دنیا سے حالت ایمان پر چلے گئے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و احسان سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. حضرت والد صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیجئے، کچھ عوارض ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی صحت کے دروازے کھول دے، شفا کے دروازے کھول دے، اور دین کی خدمت کرنا مزید توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.